لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حیات المسلمین کی روح نمبر 24 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چار باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک, اہم امور میں مشورہ کرنا. دوسرے, آپس میں محبت سے رہنا اور اتفاق و اتحاد سے رہنا. تیسرے, اپنے معاملات صاف رکھنا. چوتھے, اچھی معاشرت اپنانا. اور ان چاروں کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے. اگر ان چار باتوں پر ہم نے اس طرح عمل کیا جس طرح کہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے, تو ہماری معاشرت اس دنیا میں آرام کا, راحت کا, سکون کا, اطمینان کا, عزت کا ذریعہ بنے گا. اور اگر نہیں عمل کریں گے تو دنیا کی زندگی بھی وبال جان بن جائے گی. بے اطمینانی, بے سکونی, بے قراری, بے چینی میں ہم مبتلا ہوں گے. تو بڑی اہم باتیں ہیں یہ, ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور ان کے جو آداب ہیں اور جو ان کی حدود ہیں اور ان کے جو طریقے ہیں وہ اپنانے چاہیے. اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تین آیات, چار آیتیں نے تین آیتیں اور تقریباً آٹھ حدیثیں بیان فرمائی ہیں. آیات میں سے سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خاص باتوں میں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کی تشریح میں حضرت نے فرمایا ہے کہ جو باتیں بذریعہ وحی نازل ہو چکی ہیں ان کے اندر مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مشورہ ہمیشہ ایسے کاموں کے اندر ہوتا ہے اور ایسی باتوں کے اندر ہوتا ہے جس کا حکم قرآن و حدیث میں صاف صاف موجود نہیں ہے. نمبر دو, مشورہ اہم کاموں کے اندر ہوتا ہے, غیر اہم کاموں کے اندر نہیں ہوتا. اہم باتوں میں مشورہ ہوتا ہے, معمولی معمولی باتوں میں مشورہ نہیں ہوتا. اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ عام لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر یعنی ثواب اور برکت نہیں ہوتی, مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا کسی نیک کام کی یا لوگوں میں آپس میں صلح کرانے کی ترغیب دیتے ہیں تو اس میں خیر ہو سکتی ہے. اس کے ذیل میں حضرت فرماتے ہیں کہ مشورے کی بھی دو صورتیں ہیں. مشورے کی دو صورتیں ہیں. ایک مشورہ وہ ہوتا ہے جو آدمی سب کے سامنے اپنے خاص خاص احباب سے کرتا ہے, وہ بھی اگر کسی خیر کی بات پر ہے, کسی اچھی بات پر ہے, کسی ایسی بات پر ہے جس کا فائدہ مشورہ لینے والے کو بھی ہے, مشورہ دینے والے کو بھی ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بھلائی مل سکتی ہے, تو بلا شبہ ایسا مشورہ بہترین مشورہ ہے. ایسی مشورہ اگر خفیہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں, وہ بھی کیونکہ خیر پر مبنی ہے اس بنا پر وہ بھی درست ہے اور صحیح ہے. جیسے کہ اس میں حضرت نے مثال دی ہے آیت کی روشنی میں, مثلا صدقہ دینے کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کس کو دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے, کہاں دینا چاہیے, کہاں نہیں دینا چاہیے, کتنا دینا چاہیے, کتنا نہیں دینا چاہیے, تو یہ مشورہ علانیہ بھی درست ہے اور خفیہ بھی درست ہے. یا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی ہے, ان کے آپس میں رنجش ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی ہے, اب چاہتے ہیں دوسرے حضرات کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اور ان کے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو جائیں اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے, تو ایسا مشورہ علانیہ بھی درست اور خفیہ بھی درست. بعض دفعہ مشورہ سب کے سامنے نامناسب ہوتا ہے اس لیے خفیہ مشورہ کرنا ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ سب کے سامنے کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو اس لیے بعض دفعہ مشورہ عام لوگوں کے سامنے بھی کر لیا جاتا ہے, تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس چیز پر مشورہ ہو رہا ہے وہ موجب خیر ہے, اور جب موجب خیر ہے تو مشورہ چاہے چھپکے چھپکے ہو اور چھپ کر ہو, خفیہ ہو اور چاہے علانیہ ہو, ہر صورت میں درست ہے. ہاں علانیہ یا خفیہ وہ مشورہ درست نہیں ہے جس میں دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہو. جیسے دو مسلمان کے درمیان آپس میں محبت ہے, اب لڑائی کروانے کے لیے مشورہ کیا جائے, یا کسی لڑکے اور لڑکی کا آپس میں رشتہ طے ہو رہا ہے اور وہ ان کی نظر میں بہتر ہے, اب اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی اور اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا, اب اس نے سوچا بھائی ان میں رشتہ توڑوانا چاہیے, یہ ہمارا ہمارا رشتہ کیوں نہیں ہوا, ان کے یہاں کیوں رشتہ ہوا, یہ تو وہاں ہونے نہیں چاہیے, یہ تو ہمارے یہاں ہونا چاہیے تھا. لہذا حسد میں مبتلا ہو کر کے اب اس کے بارے میں خفیہ مشورہ کیا جائے تو اس میں کوئی خیر نہیں, شر ہے اس کے اندر. ایسا مشورہ ناجائز ہے اور موجب گناہ ہے, باعث گناہ ہے. تو ایک مشورہ ہوتا ہے خفیہ, ایک ہوتا ہے مشورہ علانیہ. دونوں طرح مشورہ درست ہے جبکہ خیر پر مبنی ہو, اور اگر خیر پر مبنی نہیں ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان مومنین کا ہر قابل مشورہ کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے ان ایمانداروں کی اور اپنے ان خاص الخاص نیک بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اپنے اہم امور کو باہمی مشورے سے انجام دیتے ہیں. تو اس میں تعریف ہے مشورہ کرنے والوں کی, اور اس مشورہ کرنے والوں کی تعریف سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشورہ کرنا بھی اچھی چیز ہے اور اچھی بات ہے. لہذا جب حضور کو بھی صحابہ کرام سے مشورے کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بھی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے اہم امور کو مشورہ کر کے انجام دیتے ہیں, معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے, اور اپنے تمام اہم امور میں آدمی کو مشورہ کر کے ہی ان کو انجام دینا چاہیے. جو اس کا پابند رہے گا انشاءاللہ اس سے غلطی بہت ہی کم سے کم ہوگی, اور جو لوگ عام طور پر قابل مشورہ امور میں مشورہ نہیں کرتے اور محض اپنی سمجھ سے اس کام کو کر لیتے ہیں, اب اکثر ان سے غلطی ہو جاتی ہے, بعد میں وہ پشیمان ہوتے ہیں اور شرمندہ اور نادم ہوتے ہیں, اور پھر اپنے کیے پر وہ افسوس کرتے ہیں. اس افسوس سے اور اس ناکامی سے بچنے کے لیے ہمارے دین میں مشورے کی ترغیب دی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد حضرت نے حدیث طیبہ بیان فرمائیے. پہلی حدیث یہ, بلکہ دوسری حدیث یہ, کیونکہ پہلی حدیث شروع میں گزر چکی ہے کہ وہ حدیث جو گزر چکی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کو اطمینان سے انجام دینا من جانب اللہ ہے, اور جلد بازی سے انجام دینا شیطان کی جانب سے, اور شیطان کی جانب سے جو کام ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے. لہذا کسی بھی اہم کام میں جلد بازی سے کام لے بچنا چاہیے, اور جتنے اور اطمینان سے کام کرنا یہ من جانب اللہ ہے, اور مشورہ کرنے سے کام میں اجرت نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے, یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کس سے مشورہ کیا جائے کس سے مشورہ نہ کیا جائے. تو اس سے آدمی کے اوپر تمام پہلو روشن ہو جاتے ہیں, اور سارے پہلو اس کے اوپر واضح اور بے غبار ہو جاتے ہیں, جس کی بنا پر اس کا وہ کام آرام و اطمینان سے انجام پاتا ہے. اور جب آرام و انجام اطمینان سے انجام پائے گا تو وہ من جانب اللہ ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس میں مدد شامل عام ہو جائے گی, اور انشاءاللہ خیر ہوگی, اور آدمی کو اس میں ندامت اور شرمندگی نہ ہو. یہ حدیث کا مفہوم ہے جو پہلے گزر چکی ہے. اب دوسری حدیث شروع ہوتی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں جانے کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. اس کا پس منظر یہ ہے, اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بھی مشورہ فرمایا اور آخر میں بھی مشورہ فرمایا, کیونکہ یہ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا مارکا ہے اور سب سے پہلی کافروں کے ساتھ لڑائی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائی. تو غزوہ بدر کے لیے جب آپ روانہ ہونے لگے مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف, تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ مشورہ ہو, تو آپ نے فرمایا آپ نے مسلمان تم ٹھہرو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دینا چاہے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا بھی تم رہنے دو. اس کے بعد آپ اصل میں مشورہ کرنا چاہتے تھے مدینہ منورہ کے انصار سے, کیونکہ مدینہ منورہ کے جو انصاری صحابہ کرام تھے انہوں نے حضور سے آ کر مکہ مکرمہ میں یہ بیعت کی تھی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں, ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے, آپ کے دشمنوں سے بھی لڑیں گے, آپ کی بھی حفاظت کریں گے, اور ہم اپنی طرف سے بھی آپ کی ہر طرح سے آپ کے صحابہ کی نصرت کریں گے انشاءاللہ. تو جب آپ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے, اس لیے آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بجائے مدینہ طیبہ کے انصار سے مشورہ کرنا چاہا, جو آج ان کے سردار غالب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ حضور آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. اور شارحین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ آپ ان سے بطور خاص کیوں مشورہ کرنا چاہتے تھے, کہتے ہیں آپ اس لیے مشورہ کرنا چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ کرام سے یہ بات تو طے ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں ہم آئیں گے تو وہ حضور کی مدد کریں گے, اور اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہ حضور کی مدد بھی کریں گے اور دشمنوں سے لڑائی بھی کریں گے. لیکن اس میں یہ بات واضح نہیں تھی کہ مدینے سے نکل کر دور جا کر کے بھی دشمنوں سے لڑیں گے یا نہیں. آپ ہی چاہتے تھے کہ یہ بات بھی صاف ہو جائے تو اچھا ہے, اس کو تو آپ نے دیکھو احتیاط فرمائی, اس لیے آپ نے بطور خاص ان سے مشورہ چاہا. پھر انہوں نے اپنا مشورہ دیا کہ حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم تو اپنے گھوڑے سمندر میں بھی ڈالتے ہیں, اور اگر آپ ہم کو برک الغمات جو ایک دور دراز جگہ کا نام ہے وہاں تک اگر آپ ارشاد فرمائیں گے کہ گھوڑے دوڑا دو تو ہم وہاں بھی گھوڑے دوڑا دیں, ہم آپ کے ساتھ ساتھ. اور اس کے اشارہ میں بعض شاعرین نے لکھا ہے کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں کہ اذا بنتا ربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ اور آپ کے پروردگار جا کر دشمنوں سے لڑ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہماری ہمت نہیں ہے دشمن سے جا کر لڑنے، پھر ہم ایسا نہیں کہیں بلکہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. تب آپ خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے کہ بات صاف ہو گئی. اب آپ اپنے 313 صحابہ کرام کو لے کر کے مدینہ طیبہ سے بدر کے میدان میں دشمنوں سے اور کفار مکہ سے لڑنے کے لیے تشریف لے، اور وہاں پہنچ کر کے آپ نے صحابہ کرام کی سربندی بھی فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں فلاں کافر 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 گرے گا، یعنی قتل ہو کر کے یہاں گرا ہوا ملے گا تم. اور رات بھر آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے رہے اور فتح کی دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے خیمے کے پہرے دار تھے اس کو رات میں، انہوں نے اندر جا کر کے حضور سے کہا حضور بس آپ کا رونا ہمارے لیے اتنے کافی، اب مزید آپ کا رونا میرے سے دیکھا نہیں، اتنے ہی آپ کا رونا ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر جیسے ہی ان کے عرض کرنے پر حضور نے دعا موقوف کی تو حجب نوین فتح کی بشارت لے کر دیا. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کا نام لے کر کے کافروں سے لڑائی کی اور اس لڑائی میں 70 کافر قتل ہو گئے، جو بڑے بڑے سردار اور ان کے رہبر اور رہنما تھے، تو 70 بڑے بڑے سردار قید ہو گئے. اس طرح مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عظیم عطا فرمائی حضور کی دعا کی برکت سے. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور نے نشان لگا کر بتایا تھا کہ فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں کافر، ہر ایک وہیں پڑا ہوا ملا. جو کچھ آپ نے فرمایا تھا برف برف وہ بہت پوری ہوئی. یہ تو شروع ہو گیا، شروع آپ نے سفر شروع کیا تو پہلے مشورہ کیا اندازہ. اچھا جب فتح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی تو 70 کفار مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قید ہو گئے، تو آخر میں بھی آپ نے ان کے بارے میں مشورہ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ فرمایا، دونوں کی رائے بالکل ایک دوسرے سے الگ تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ جو 70 قیدی ہیں جو اکثر مکہ مکرمہ کے سردار اور قریشی اور شریف لوگ ہیں، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو انہوں نے یہ رائے دی کہ حضور یہ آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے خاندان کے، اور ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تو اگر آپ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیں تو وہ فدیہ ہمارے کام آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہی مسلمان ہو جائیں یا ان کی نسل سے کوئی مسلمان ہو جائے. انہوں نے یہ رائے دی. پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ فرمایا تو انہوں نے بالکل اس کے الٹ اپنی رائے دی. کہ میری رائے یہ ہے کہ حضور آپ بجائے فدیہ لینے کے آپ اجازت دیں کہ ہم اپنے اپنے مد مقابل کو قتل کریں، آپ غالی کو اجازت دیں وہ اپنے چچراد بھائی عقیل کو قتل کریں، اور میرا جو فلاں خاندانی آدمی ہے قریبی رشتے دار ہے مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کروں. اس طریقے سے ان سب کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ یہ کافروں کی یہ جڑ ہیں اور ان کی کمر ہیں، ان کی بڑی طاقت ہے یہ، اور سارے کے سارے یہ سردار ہیں، یہ قتل ہو جائیں گے تو بہت جلدی کافروں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور ان کا بل جو ہے نکل جائے گا. تو میری رائے تو یہ کہ انہیں قتل کرنا چاہیے. اب حضور نے دونوں کی رائے لے لی. اس کے وقت آپ کا جو آپ کے رائے کا جھکاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف ہو، اور پھر آپ نے اسی پہ عمل کیا اور پھر ان تمام کافروں سے فدیہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا. اب دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، دیر کے حضور بھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی رو رہے. تو انہوں نے آ کر رکھ دیا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، اگر مجھے وجہ معلوم ہو جائے تو میں بھی رہوں، اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رہوں، یہ ہے تو حضور کی تعبیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے میرے آقا رو رہے ہیں تو میں بھی سچ مچ روں, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی شکل بناؤں تاکہ میں اپنے آقا کے مشابہ تو ہو جاؤں. تو وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ایک تمہاری رائے تھی, ایک صدیق اکبر کی رائے تھی, صدیق اکبر کی رائے غیر اولا تھی, تمہاری رائے اولا تھی. تو تمہاری رائے جو مجھے اختیار کرنی چاہیے تھی, مگر میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مجھے مناسب لگی, میں نے وہ اختیار کر لی, تو اس پر مجھے ابھی جن طرف سے قریب عذاب دکھایا گیا. اس عذاب کی وجہ سے میں رو رہا ہوں اور یہ بھی رو رہے ہیں. اور یہ چونکہ بڑوں کا معاملہ ہے تو اولا خلاف اولا کا کام گنا نہیں ہوتا. اولا کام کرو تو یہی بہن ہو تو بہتر, خلاف اولا کام بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا, کوئی نافرمانی نہیں ہوتی. اس لیے عذاب آیا بھی نہیں, تو دکھایا گیا تو دور سے. لیکن بڑوں کو خلاف اولا کام کرنے پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے, تو یہ تنبیہ تھی من جانب اللہ. لہذا حضور کی جو رائے تھی وہ صدیق اکبر کی رائے کے موافق تھی, اس پر یہ تنبیہ ہوئی کہ نہیں وہ رائے مناسب تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اس لیے اس پر تنبیہ کہی گئی. لیکن پھر ساتھ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جو ہوا سو ہوا اور تمہاری غنیمت لو اور وہ تمہارے لیے آنا ہے. تو آخر میں بھی جب آپ نے مشورہ کرنا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ نے عمل فرمایا, تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں جانے کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. تو یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس معاملے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئی ہو تو ایسی معاملے میں مشورہ کر کے کام کرنا مناسب ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہے حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب کسی مقدمے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم نہ پاتے تو بڑے لوگوں اور نیک لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے, جب ان کی رائے متفق ہو جاتی تو اس کے موافق فیصلہ فرماتے. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی یہی ہے, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ وہ تو عاشق زار ہیں اور سب سے امت میں سب سے بڑھ کر حضور کے قریب ہیں, اور آپ کی امت میں حضرت وہ صدیق کے مقام پر فائز ہیں, وہ حضور کی سنت پر کیسے عمل نہ فرمائیں. اس لیے ان کا بھی یہ معمول تھا کہ جب کوئی ایسا مقدمہ ان کی خدمت میں پیش ہوتا یا کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے پیش ہوتا جس کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی حکم واضح طور پر نہ ہوتا تو اسی میں مشورہ ہوتا ہے, لہذا وہ اس کے اندر خود بھی غور فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے ہی مشورہ فرماتے ہیں, اور جب سب متفق ہو جاتے تو پھر اس پر عمل فرماتے تھے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ متفق ہونا عمل کرنے کے لیے شرط نہیں ہے, کیوں میں پہلے شروع میں بتا چکا ہوں کہ مشورہ کرنے کے بعد جو مشورہ جس نے مشورہ لیا ہے وہ پھر خود بھی غور کرے, اور خود غور کرنے کے بعد اب چاہے تو اگر مشورے کے مطابق اس کی رائے ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کر لے, جیسے حضور کی رائے حضرت صدیق اکبر رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہو گئی تو آپ نے اس پہ عمل کر لیا, اور چاہے تو اپنی رائے پر عمل کرے اور جو لوگوں نے اپنے اپنے مشورہ دیا ان کے اوپر عمل نہ کرے. مشورہ تو سنت ہے لیکن ہر حال میں سب کا ان کی کسی ایک کی رائے پر جمع ہونا ضروری نہیں ہے, کبھی جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی متفق ہوتے ہیں, کئی متفق نہیں بھی ہوتے. بہرحال پھر اپنے مشورہ لینے والا اپنی رائے پر بھی عمل کر سکتا ہے اور دوسروں کی رائے پر بھی عمل کر سکتا ہے, اکثریت کی رائے پر بھی عمل کر سکتا ہے اور کم کی رائے پر بھی عمل کر سکتا ہے. تیسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شورا علماء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل شورا علماء کرام ہوتے تھے, بڑی عمر کے ہوں یا جوان, یعنی اہل علم حضرات سے مشورہ کر کے فیصلہ فرماتے تھے. اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جس میں آپ نے اپنے زمانے کے صحابہ کرام میں سے جو علماء تھے اور فقہا تھے ان کو اس میں مقرر کیا ہوا تھا، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھے، لیکن فقہا اور علماء کو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا اور ان سے مشورہ کر کے عمل فرمایا کرتے ہیں. یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے. چنانچہ ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ واقعہ مسلم شریف میں ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ساتھ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے اور ملک شام کے حدود تبوک سے آگے ہیں. تبوک سمجھو یہ حجاز کی آخری حد ہے، سعودی عرب کی آخری حد ہے، آگے پھر ملک شام شروع ہوتا ہے. تو ایک قول کے مطابق آپ تبوک تشریف لے گئے، لیکن ابھی ملک شام میں داخل نہیں ہوئے تھے یا قریب پہنچ گئے تھے، تو وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ ملک شام میں تعاون آیا ہوا ہے، اور تعاون ایک وبائی بیماری ہے، اور جس جگہ یہ آتی ہے تو بعض مرتبہ ہزاروں آدمی تعاون کی بیماری سے ہلاک ہو جاتے ہیں. جب بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ تعاون آیا تو 70,000 بنی اسرائیل اس میں ہلاک ہو گئے. جی جب کہیں آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت بڑا لشکر بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا. تو اس حدیث میں جس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ نے پہلے قریش کے لوگوں سے مشورہ کیا، تو ان کے مشورے میں مختلف آراء سامنے آئے. پھر آپ نے انصار سے مشورہ کیا، ان کے آراء میں بھی اختلاف نکلا. تو پھر آپ نے مشائخ سے قریش کو بلایا، یعنی قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے اور بڑے عمر والے لوگ تھے یا علم و فضل کے اعتبار سے بڑے تھے، ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ جانا مناسب نہیں. تو پھر آپ نے ان کی رائے قبول کر لی، اور ان کی رائے قبول کر کے پھر آپ نے وہاں سے واپسی کا ارادہ فرمایا. اور وجہ اس کی ہے کہ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی بعد میں تشریف لائے جو کہیں گئے ہوئے تھے، وہ بعد میں آئے اور انہوں نے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث سنائی جو تعاون کے بارے میں حضور سے مروی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں یا کسی علاقے میں تعاون آیا ہوا ہو تو تم وہاں مت جاؤ، اور اگر کوئی اندر ہے تو وہ باہر نہ جائے. یہ حدیث انہوں نے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ حدیث جو ہے نا میرا عمل حدیث پر ہو گیا، اور میں نے مشورے میں اس بات پر عمل کیا جو حدیث سے ثابت ہے. بہت خوش ہوئے اور آپ اور اطمینان کے ساتھ وہاں سے واپس ہو گئے. اور آپ نے یہ تعاون کہیں پھیل جائے تو وہاں جانا نہیں چاہیے، ایمان کی حفاظت کے لیے احتیاط کے طور پر فرمایا کہ کوئی باہر سے اندر نہ جائے، کیونکہ اگر اندر گیا اور یہ قسمت میں تعاون ہی لکھا تھا اور اس کے تعاون ہو گیا تو وہ یوں کہے گا کہ بھئی میں تو اندر آ کے مر گیا، اگر نہ آتا تو اچھا بچ جاتا. حالانکہ یہ بات نہیں، اسے قسمت میں تعاون تھا، ہر حال میں اس تعاون کے سے اس کا انتقال ہونے ہی تھا. اندر آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. ایسے اندر والوں کو باہر جانے سے منع کر دیا، کوئی اندر تعاون پھیلا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، لہٰذا کوئی وہاں سے اٹھ کے بھاگنے لگے کہ بھائی کہیں میں بھی نہ مر جاؤں، لہٰذا وہ بستی چھوڑ کے باہر چلا جائے، شہر چھوڑ کے باہر چلا. آپ نے اسے ہی منع فرمایا، کیوں؟ اگر باہر چلا گیا اور بچ گیا تو یوں کہے گا کہ بھائی میں اندر ہو تو مر جاتا، اچھا ہو میں باہر آ گیا، میں بچ گیا. حالانکہ یہ بات نہیں، اسے قسمت میں تعاون تھا ہی نہیں، اندر رہتا تب بھی نہیں مرتا، جیسے باہر آیا تو نہیں مرا. وجہ اس کی جس جگہ تعاون آتا ہے تو جہاں بہت سے مرتے ہیں وہاں بہت سے بچتے بھی. تو جو مرا وہ اپنی تقدیر میں تعاون لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے مرا، اور جو بچا وہ اپنے قسمت میں تعاون نہ لکھا ہونے کی وجہ سے بچا. سارا معاملہ تقدیر کا ہے، تقدیر میں جس کے جیسا لکھا ہے ویسا ہوتا ہے، نہ آنے سے کچھ ہوتا ہے نہ جانے سے کچھ ہوتا ہے. ہاں احتیاط کرنے کا حکم ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے آپ نے احتیاط فرمایا کہ باہر والے اندر نہ جائیں تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو، اور اندر والے باہر نہ نکلے تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو. سبحان اللہ، کیسی پیاری تعلیم ہے. الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد وہاں سے واپس تشریف لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ہے مشورہ کرنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیک بندے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ امور میں مشورہ کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا. معلوم ہوا کہ اہم امور میں مشورہ کرنے کا معمول ہونا چاہیے. نمبر آٹھ, مشورہ طلب کرنے پر مشورہ دینے کا حکم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ لینا چاہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے. اب یہ آپ نے تعلیم دے دی کہ اگر کوئی مسلمان آپ سے مشورہ کرنا چاہے تو اس کو مشورہ دے دینا چاہیے. لیکن مشورہ دینے کے آداب میں شروع میں بتا چکا ہوں اور آگے بھی آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو مشورہ طلب کرے, جس سے طلب کرے, پہلے اس سے اس کا وقت پوچھ لے. یہ نہیں کہ جب مشورہ لینے والے کو موقع ملے, جب اس کو سہولت ہو اور جس سے مشورہ لینا ہے اس کے پاس پہنچ جائے, چاہے وہ کتنا ہی مصروف ہو, چاہے وہ کھانا کھا رہا ہو, چاہے وہ بیچارہ سو رہا ہو, یا چاہے اس کا ڈیوٹی کا وقت ہو, یا چاہے وہ کسی تقریب میں مشغول ہو. لیکن بھائی ہم تو آ گئے اب تو مشورہ لینے کے لیے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مشورہ کرنے کے لیے جس سے مشورہ لیا جائے سب سے پہلے اس کی سہولت اور آسانی کو دیکھنا چاہیے اور اس سے باقاعدہ وقت لے کر پھر مشورہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مشورے میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس سے آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں یہ دیکھو کہ وہ کام کے اس لائن کا آدمی ہے یا نہیں. اس میں ہی بعض لوگوں کو بڑی غلطی ہوتی کہ ہر کس و ناقص سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, حالانکہ اس کی وہ لائن ہی نہیں ہے. لائن نہیں ہے تو اس سے مشورہ لینا ایسا ہے جیسے کوئی کسی کارپینٹر سے, تو کسی بڑے سے کسی جسمانی بیماری کا مشورہ کرے کہ بھائی آپ میرا, میں آپ سے یہ علاج کروانا چاہتا ہوں, آپ کس وقت میرا علاج کریں گے اور آپ یہ کون سی گولی دیں گے اور کون سی دوا میرے لیے تجویز کریں گے. وہ کہے گا بھائی مجھ سے کسی بنوا لیے تو بنوا لو, بھائی اگر تم سے سنگار میز بنوا لیے بنوا لو, اس بارے میں مشورہ دے سکتا ہوں. میں نہ حکیم ہوں نہ ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو کیا نہ آپ کا علاج کر سکتا ہوں نہ میں آپ کو اس بارے میں مشورہ دیتا ہوں, میری لائن ہی نہیں. اسی طریقے اس کو یاد رکھنا چاہیے. عام طور پر عام علماء سے لوگ جو ہے نا وہ مشورے کریں گے جو ان کی لائن ہی نہیں ہے, ان سے وہ مشورہ کرنا شروع کر دیں. کوئی اپنی شادی بیاہ کے بارے میں مشورہ کرنے آ رہا ہے, کوئی اپنے علاج معالجے کے لیے مشورہ کرنے آ رہا ہے, کوئی اپنے مقدمے میں کامیابی ناکامی کے لیے مشورہ دینے آ رہا ہے. رہی نہیں مقدمے میں تو کسی وکیل سے جا کے مشورہ کرو, بیماری ہے تو کسی حکیم ڈاکٹر سے مشورہ کرو, اگر جن آصف کا مسئلہ ہے تو کسی عامل سے مشورہ کرو. تو ہر فن کے لوگ الگ الگ ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی کو آپ یہ سمجھو کہ بھائی ابھی سارے مسائل اسی سے حل کروا لیں, چاہے اس کی لائن ہو یا نہ ہو, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اب وہ جو کہتے بھائی مجھے تو معلوم نہیں اس بارے میں, تو کہنا ہلو یہ بھی کوئی بات, ہم تو آپ سے مشورہ کرنے آئے اور آپ مشورہ نہیں دے رہے. تو بھائی ایسے ہی غلط ہے جیسے ڈاکٹر سے آپ کرسی کا مشورہ کرو کہ ڈاکٹر صاحب میں کرسی بنوانا چاہتا ہوں, کتنے بن جائے گی, کون سی لکڑی میں بنواؤں اور کس کارپینٹر سے بنواؤں. یہ تمہاری حماقت ہے. ڈاکٹر سے تو یہ پوچھو کہ جو نزلہ ہو رہا ہے اس کے لیے کون سی دوا کھاؤں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے کون سی دوا کھاؤں, سر میں درد ہو رہا ہے کون سی دوا کھاؤں. جو ہر آدمی ہر لائن کے آدمی الگ الگ ہو, تو ہر لائن کے آدمی کو دیکھ کر پھر اس لائن میں جو آپ کا ہمدرد ہو. نمبر ایک پہلے بتا چکا ہوں شروع کہ وہ ایک ہمدرد ہو, نمبر دو عقل مند ہو. بیوقوف سے مشورہ دو گے تو پھر وہی کھجور کے درخت سے اتارنے والا کنویں میں سے نکالنے والا مسئلہ آئے گا. لہذا کسی بیوقوف سے مشورہ کبھی نہیں کرنا چاہیے, اور عقل مند سے مشورہ ہونا چاہیے. اور پھر وہ عقل مند آپ کو خیر خواہ ہونا چاہیے. خیر خواہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ آپ کی خیر خواہ مشورہ دے گا, اگر آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے آپ کے حق میں بہتر مشورہ دے گا. اور مشورہ دینے والا اس بات کا پابند ہے کہ وہ جس کو بھی مشورہ دے تو اخلاص کے ساتھ دے, یعنی اس کے مشورہ دینے میں اسے کوئی ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کیونکہ مشورہ لینا ایک دینی معاملہ ہے. جب دینی معاملہ ہے تو جیسے اور نیک اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے, اسی طریقے سے اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. مشورہ دینے والا مخلص ہو, اور کیا کہتے ہیں جو مشورہ لے رہا ہے اس کے حق میں وہ مہربان ہو اور اس کے خیر خواہ ہو اور ساتھ میں عقل مند ہو, اور پھر وقت لے کر اس سے مشورہ کیا جائے. اور مشورے کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے حدود اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. جس کام میں جس شخص سے مشورہ لینا ہو تو اس کے بارے میں اپنے کام کو اچھی طریقے سے وضاحت سے بیان کرنا چاہیے. اور وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جتنے مفید پہلو آپ کے ذہن میں وہی بیان کر دوں, اور جتنے نقصان دہ پہلو وہ بھی اپنے ذہن سے بیان کر دوں. کیونکہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس میں یہ تو مجھے فائدے نظر آ رہے ہیں اور یہ مجھے اس میں نقصانات نظر آ رہے ہیں, میں تو تذبذب کا شکار ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں اپنی رائے دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دو تین باتیں جو آپ کے ذہن میں اور وہ بہت ہی زیادہ آپ کو اچھی لگ رہی ہیں بس وہی سنائے جاؤ, وہی سنا جاؤ اور وہ اس پر رائے دے پھر گھما پھرا کر کے, اگر وہ رائے موافق ہے تب تو ٹھیک کہ ہمیں بہت شاندار مشورہ دیا, اور اس نے منع کر دیا یار یہ کیا مشورہ, تو بھائی اس کو اپنی طرح مجبور نہیں کر سکتے آپ کہ بھائی وہ آپ کی مرضی کے موافق رائے دیں, یہ اس کا پابند نہیں ہے. وہ تو اپنی سمجھ سے اپنے علم اور آپ کے خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی رائے دے گا بس وہ آپ لے لو. اب وہ رائے جو ہے اس کی رائے ہے, وہ کوئی اس کا حکم نہیں ہے, وہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اب آپ کا کام ہے کہ اپنی رائے بھی دیکھ لو, اس کی رائے بھی دیکھ لو, اور اگر کسی اور سے بھی آپ نے مشورہ کیا تو اس کی رائے بھی دیکھ لو. اب دیکھو کہ ان میں سے کون سی رائے زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہے, پھر جو آپ کے حق میں بہتر ہو پھر اس میں استخارہ کرو. استخارہ کرنے کے بعد یہ اگر وہ رائے باقی رہے اور رجحان باقی رہے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر ان شاء اللہ خیر ہو جائے. بہرحال اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ سے مشورہ لے تو اس کو مشورہ دے دینا چاہیے, بس ان تفصیل کے ساتھ بھی وہ مشورہ کہ بھائی جس سے مشورہ لیا جائے اس کی لائن بھی ہو, اگر وہ تب تو وہ مشورہ دے, اور اگر اس کی لائن نہیں ہے تو معذرت کر سکتا. حدیث نمبر 9, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اکثر دوسری طرف کا ظاہر فرماتے. مطلب اس کا یہ کہ جب کسی قوم یا علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو آپ فوریہ فرمایا کرتے تھے اور دوسری طرف جانے کا ارادہ ظاہر فرما دیتے تاکہ اس قوم کو آپ کی آمد کی اطلاع پر تیاری کا موقع نہ مل سکے. اس سے معلوم ہو کہ جس مشورے کا ظاہر کرنا نقصان دہ ہو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن پر حملہ کرنا چاہتے تھے, کسی علاقے پر اور کسی قوم پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو یوں نہیں کہتے تھے بھائی میں فلاں قوم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. کیوں؟ جاسوس مار جگہ ہوتے رات فاش ہو گئے تو پھر کیا پایا, لہذا آپ اس میں فوریہ فرماتے تھے. فوریہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کچھ فرماتے تھے عمل کچھ فرماتے تھے. جیسے جانا ہوتا تھا آپ کو مشرق کی طرف تو آپ مغرب کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر فرماتے تھے کہ بھائی اس طرف جانے کا خیال ہو رہا ہے تو مشورہ کرو. اس طرح سے بات کرتے تھے تاکہ دشمن آپ کی حقیقی رائے پر آگاہ نہ ہو سکے, ورنہ یہ جنگی اصول کے خلاف ہے کہ اپنا راز اپنے منہ سے کھول دیا. آخر تک آپ اپنے راز کو مخفی رکھتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ آپ کا ارادہ کس طرح سے ہے, اور پھر جا کر کے آپ دشمن پر حملہ کر کے اس پر کامیابی حاصل کر لیتے. یہ آپ کا طریقہ تھا. البتہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے صاف صاف بتلا دیا. وجہ اس کی تھی کہ غزوہ تبوک یہ مشکل ترین غزوات میں سے اور یہ بہت ہی طویل مسافت پر تھا, راستے میں ایک بہت ہی وحشت ناک سہارا پڑتا تھا, گرمیوں کا زمانہ تھا, لہذا آپ نے صحابہ کرام پر ہر چیز واضح کر دی اور کھول کر بیان کر دی کہ بھائی تبوک میں جانا ہے, وہاں پر دشمن ہمارے خلاف جمع ہو رہا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے جانا ہے, تیاری کرو. اس طرح سے آپ نے صحابہ کرام کو اچھی طرح تیاری کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی قسم کی کوئی اس راستے میں تکلیف نہ ہو اور سہولت سے سب تیاری کر کے آسانی کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو سکے. چنانچہ صحابہ کرام روانہ ہوئے اور غالباً 30,000 کا لشکر لے کر کے آپ روانہ ہوئے, اور جب وہاں پہنچے تو اچانک جب آپ وہاں پہنچے اور اتنا بڑا لشکر لے کر کے آپ پہنچے تو دشمن کا پیشاب نکل گیا اور ڈر کے مارے وہ بھاگ کھڑا ہوا, آئے نہیں مقابلے, سامنے نہیں آئے لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور آپ فتح و نصرت لے کر کے واپس لوٹے. اور اس تمام احادیث کا حاصل بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اہم امور کو مشورے سے کیا کریں. اللہ تعالیٰ فوجی کا تعلق ہے باقی آئندہ ان شاء اللہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما. یا اللہ ساری عطا فرما. اور جن جنوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. مقروض ہیں قرضوں کے اترنے میں آسانی فرما. یا ارحم الراحمین ہم کو اپنی رحمت سے عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں پہ نظر نہ فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت پر نظر فرما. آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ. یا اللہ آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ. یا اللہ آپ کو آپ کے ان ناموں کا واسطہ جو آپ نے سورت پر لکھے ہیں. اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کو عافیتوں والی بارشیں عطا فرما. باران رحمت عطا فرما. باران رحمت عطا فرما. باران رحمت عطا فرما. ہمارے ملک سے مہنگائی کو دور فرما. مہنگائی کو دور فرما. یا اللہ دائمی امن قائم فرما. یا اللہ یا اللہ ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جو جو حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما. ان کے نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی و اصحابہ اجمعین. آمین.